بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو ان الناس یعلمون من الوحدت، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تنہائی کے بارے میں جو کچھ کے میں جانتا ہوں، ما سار راکب بلیل وحدہ، تو رات کے وقت میں کوئی سوار بھی تنہا سفر نہ کرتا. یہ آگے والا جملہ جو ہے، ما سار راکب بلیل وحدہ، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس تنہائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما رہے ہیں وہ سفر سے متعلق ہے. تو اب مانا یہ ہوگا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ان نقصانات کا، ان مضرات کا جو کہ تنہا سفر کرنے میں ہے، جو کہ میں جانتا ہوں، یعنی اگر کوئی شخص سفر تنہا سفر کرتا ہے، یہاں سے لندن اکیلے سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو اونٹوں کا تھا، گھوڑوں کا تھا، کھچروں کا تھا، گدھوں کا تھا، اور لوگ پیدل بھی سفر کرتے تھے. اب ہمارے زمانے میں کار میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، ٹرینوں میں جاتے ہیں. تو ٹرین میں تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے، ساتھی نہیں ہوتا لیکن دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اجنبی مسافرین، کوچوں میں، بسوں میں بھی، ایروپلین میں بھی. لیکن ہمارے زمانے میں بھی کار میں بیٹھ کر کے ایک شخص تنہا سفر کرتا ہے، اور اگر اپنے خود کے ساتھیوں کا اعتبار کیا جائے تو وہ کوچ والا سفر بھی تنہائی سمجھا جائے گا کہ بھائی اپنا کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تنہا سفر کرنے میں جو نقصانات ہیں جو مجھے معلوم ہیں، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جاتے تو پھر کوئی شخص بھی تنہا سفر نہ کرتا. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس حدیث پر جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے، اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سفر میں اپنے ساتھ رفقا کو لینا یا قافلے میں رہ کر کے سفر کرنا یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنہا سفر کرنا یہ نقصانات کا باعث ہے. اس میں دینی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں. شارحین لکھتے ہیں یہ بات، حدیث کے جو ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جن نقصانات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں ان کا صحیح علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبہم رکھا، ویگ رکھا، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا تنہائی کے بارے میں وہ نقصانات جو میں جانتا ہوں تو
کوئی بھی سوار رات کے وقت تنہا سفر نہ کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس حدیث میں نہ کسی اور روایت میں ان نقصانات کو بیان کیا ہے, مبہم رکھا, ویگ رکھا, بس ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تنہا سفر کرنے میں نقصانات بہت ہیں, اس لیے کوشش یہ کرو کہ تنہا سفر نہ کرنا پڑے. اب وہ نقصانات کیا گیا ہے تو شارحین فرماتے ہیں جو حدیث کے ماہرین ہیں کہ دینی نقصان بھی ہے دنیاوی نقصان بھی ہے. دینی نقصان تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص تنہا سفر کرے گا تو اس کے ہاتھ سے نماز با جماعت چھٹ جائے گی, یہ دینی نقصان ہوا. ایک سے زیادہ ہوں گے, دو مسافر ہوں گے, تو جہاں کہیں بھی رکیں گے وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے, وضو کریں گے, اذان ہوگی, اقامت ہوگی, جماعت سے نماز پڑھیں گے, یہ دینی نقصان ہوا. کہ سفر میں اگر کوئی شخص اکیلا ہوگا تو اکیلا ہی نماز پڑھے گا تو جماعت اس کو نہیں ملے گی, یہ دینی نقصان ہوا. بس شارحین نے دینی نقصان ہی ایک ہی بیان کیا ہے. اس سے میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو نماز با جماعت کی اہمیت کتنی ہے, نماز با جماعت کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک شخص مسافر ہے تو مسافر یوں بھی معذور ہوتا ہے, اس کو شریعت مطہرہ نے بہت ساری رخصتیں دے رکھی ہیں. تو اکیلا ہے اور اکیلا سفر کر رہا ہے تو یوں بھی مسافر کو بہت ساری رخصتیں دی گئی ہیں, اور پھر ایک اکیلا ہے تو معذور اور زیادہ ہے کہ جماعت کیسے کرے بیچارہ, اکیلا ہی ہے, پھر بھی اس کو نقصان میں شمار کیا. تو کیا نقصان ہوا؟ گناہ ہوا, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے, نا نہ مکروہ تحریمی ہے نہ مکروہ تنزیہی ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہوا نا کہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو گیا. تو جب شارحین اور شرح کرنے والے حدیث کی اور محدثین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جن نقصانات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے ان میں دینی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہے. دینی نقصان یہ ہے کہ نماز با جماعت سے محرومی ہوگی. ایک مسافر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مسافر ہے, تنہا سفر کر رہا ہے, کسی صورت میں جماعت کا امکان نہیں ہے, پھر بھی اسے دینی نقصان قرار دیا گیا. تو جو شخص شہر میں ہے, تندرست ہے, صحیح سالم ہے, کوئی عذر نہیں ہے, اور پھر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, یہ کتنا عظیم نقصان ہوگا دینی. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بھائی عزم کرو, یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, جو گھروں میں ہیں وہ بھی, اور ہم سب کمزور ہیں. یہ نماز با جماعت جو ہے اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ بات آ گئی ہے کہ نماز با جماعت ایک فضیلت کی چیز ہے. جہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ نماز با جماعت ایک فضیلت کی چیز ہے, مسواک ایک فضیلت کی چیز ہے, تلاوت کلام پاک ایک فضیلت کی چیز ہے, ذکر ایک فضیلت کی چیز ہے, مسجد میں آ کر دو رکعت تحیت المسجد پڑھنا ایک فضیلت کی چیز ہے, تحیت الوضو فضیلت کی چیز ہے, اشراق تہجد فضیلت کی چیز ہے. یعنی اگر کریں گے تو بہت کچھ ملے گا, اور نہیں کریں گے تو پکڑ تھوڑی ہونے والی ہے. یہ جہاں ذہن بن جاتے ہیں پھر مسئلہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے ہماری سوچ کو دیکھیے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ بہت امیر آدمی, یعنی امیر آدمی کا مطلب یہ کہ اس کی نظر میں 1000 پاؤنڈ کی کوئی حیثیت نہیں, اس کو اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ ہماری نظر میں 1 پاؤنڈ کی جو حیثیت ہوگی وہ 1000 پاؤنڈ کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب آپ پرسنٹیج نکالیں گے, اس کے پاس جو سارا مال ہے اس کا مقابلہ 1000 سے کریں گے تو اس کا ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے مقابلے میں 1 پاؤنڈ کی جو حیثیت ہے وہ 1000 کی اس کے پاس نہیں ہوگی. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں کہ باہر سڑک پہ کھڑے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی بات چیت معاملہ کر رہے ہیں, میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایسا, اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال رہے ہیں اور اس میں 1 پاؤنڈ کا سکہ گرا, اور 1 پاؤنڈ کا سکہ گرا اور ادھر ادھر ہو گیا, تو اتنا امیر آدمی بھی اسے تلاش کرتا ہے کہ وہ ایک پاؤنڈ کا سکہ کہاں گیا. تو اس کے لیے تو یہ ایک پاؤنڈ کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جس چیز کو بھی مال کہا جائے, چاہے وہ آدھی پینی ہو, چاہے ایک پینی ہو, چاہے پانچ پینی ہو, چاہے پندرہ پینی ہو, یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور دین کے معاملے میں جسے ثواب کہا جائے, فضیلت کا معنی تو یہ ہوا نا کہ اس پر یہ ثواب ملے گا, جسے ثواب کہا جائے اس کے لیے لالچ نہیں ہے ہم لوگوں کو. اللہ کا, اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں صرف پٹائی سے بچنے کے لیے, عذاب سے بچنے کے لیے, محبت سے نہیں کرتے کہ یار چلو کچھ ایکسٹرا کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. یوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا نہیں, اللہ کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی بھی دل میں جذبہ ہی ہونا چاہیے کہ پوری زندگی بھی اگر سجدے میں سر ہوتا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا حق ادا نہ ہو سکتا. یہ تو حق ہے اللہ کا. تو ایک ہے حق کے عظمت اور ایک ہے حق کے محبت. حق کی عظمت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جن کاموں کو ضروری قرار دیا ہے, اللہ کی عظمت اتنی ہو کہ اللہ نے کہا ہے اس لیے کرنا ضروری ہے. اور حق کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو ضروری تو قرار نہیں دیا ہے لیکن وہ چونکہ میرے محبوب ہے اور جب مجھے پتا چل گیا کہ یہ کام کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ کام بھی مجھے کرنا چاہیے. یہ دو حق ہے, حق کی عظمت اور حق کی محبت. خیر, اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلا, تو ہم سب عزم کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے. اور ماشاءاللہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ تو مسجد میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اور پھر صف اول کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور دیر سے نکلتے ہیں, ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان, یہ ایمان کی علامت ہے. جب تم دیکھو ایک شخص کو کہ اسے مسجد میں آنے جانے کی عادت ہے تو تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. مومن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی ان میں سے ایک کیٹیگری کن لوگوں کی ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. چونکہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دوسری بھی بہت ذمہ داریاں دے رکھی ہیں, کما کر خود کو کھلاؤ, کما کر بیوی بچوں کو کھلاؤ, یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے ہمیں مسجد میں 24 گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتے. کہتے 24 گھنٹے جسمن نہیں رہتے لیکن قلبن رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. تو یہ مومن کے. اور منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل بازاروں میں لگتا ہے, گھر میں لگتا ہے, مسجد میں بھی ہوتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ کب میں مسجد سے نکل جاؤں. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرو, اگر اذان سے پہلے آیا جائے تو بہت اچھا. ہمارے انڈیا پاکستان میں 20-25-30 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو بہت اچھا ہے, 10 منٹ پہلے, 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. مسجد میں آ جائیں, صف میں بیٹھ جائیں اور اذان کہی جا رہی ہے اس وقت ہم اذان کے کلمات کو مسجد میں سنیں اور مسجد ہی میں اذان کے کلمات کا جواب دیں. تو یہ 10-15 منٹ پہلے سے ہم آ جائیں گے تو دنیا کے تفکرات سے ذہن خالی ہو جائے گا, اور جب اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کریں گے تو ہمارا دل لگے گا نماز میں. اب یہ تو میرے جیسے لوگ کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دوڑتے بھاگتے آ کر کے کسی طرح رکعت کو پکڑ لیتے ہیں, ایک دو رکعتیں چلی جاتی ہیں, تو جس کام میں لگے ہوئے تھے وہی کام نماز میں رہتا ہے. اسی کا ابھی تو وہ کام آدھا چھوڑ کے آئے ہیں تو دوبارہ لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں توفیق دے, جلدی آئیں ہم اور تاخیر سے نکلے. تاخیر سے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں آ کر مسجد کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں ہے اس وقت تک اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے, حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. تو 5 منٹ میں اگر 4 رکعت ایک شخص پڑھ سکتا ہے تو اگر وہ 15 منٹ نماز سے پہلے آ جاوے اور بیٹھا رہے, کچھ نہ کرے, زبان بھی بالکل خاموش, تو 15 منٹ نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور اگر ساتھ میں تلاوت بھی کرتا ہے تو 15 منٹ کی تلاوت کا ثواب الگ اور 15 منٹ کی نماز کا ثواب الگ. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب کیا گھر جانا, کیا واپس آنا, چلو مغرب پڑھ کے ہی جاتے ہیں. تو یہ مغرب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عصر سے مغرب تک کا جتنا وقت ہے وہ ایسا لکھا جائے گا جیسا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز کے بعد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد باوضو رہتا ہے اور دنیا کی بات نہیں کرتا, نماز سے فارغ ہونے باوضو رہتا ہے دنیا کی بات نہیں کرتا اور مسجد میں کسی بھی جگہ پر رہتا ہے, اسی جگہ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے جہاں نماز پڑھی ہے, تو جب تک یہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اے اللہ اس کی بخشش فرما دے, اے اللہ اس کے حال پہ رحم فرما دے, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہم اغفر لہ ورحمہ. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دن حضرت نماز کے بعد بیٹھ کر کے آمین آمین کہتے جا رہے تھے, تو خادم نے بعد میں پوچھا کہ حضرت دعا تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, آپ آمین کہہ رہے تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ شاید اس حدیث کا ذہول ہو گیا ہے آپ سے جو آپ نے پڑھی ہے, خادم بھی پڑھا لکھا تھا, وہ اس حدیث کا ذہول ہو گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو مسجد میں باوضو ہونے کی حالت میں دنیا کی بات کسی سے کیے بغیر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو میں فرشتوں کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. اب میرے بھائیو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہر نماز کے بعد دو تین منٹ کے لیے صرف فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے بیٹھنا ہے اور ہم بیٹھے نہیں دو تین منٹ, تو کتنی برکتیں ہوں گی, فرشتے کہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے, اس پر رحم فرما دے. یہ نماز با جماعت کی بات ضمناً آ گئی, یہ دینی نقصان ہوا تنہا سفر کرنے میں, دنیاوی نقصانات بہت ہیں. اکیلا اگر سفر کرتا ہے اکیلا, تو اس زمانے میں تو جنگل بیابان کا سفر تھا, اونٹ پر سفر کر رہا ہے, گھوڑے پر سفر کر رہا ہے, کھچر پہ سفر کر رہا ہے, اکیلا. اگر بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا, خود بیمار ہو گیا, کھلائے گا کون اسے, پلائے گا کون اسے, اس کا تعاون کون کرے گا, یہ نقصانات ہیں. اکیلا سفر کر رہا ہے اور مر گیا, اب تجہیز و تکفین کون کرے گا, اسے دفن کون کرے گا, اس کو غسل کون دے گا, اس کی نماز جنازہ کا کون خیال کرے گا, اور اس کا جو ترکہ ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی فیملی تک کون پہنچائے گا, اکیلا اگر سفر کرتا ہے تو یہ اس کے دنیاوی نقصانات ہیں. اکیلا ہوتا ہے اکیلا تو آدمی درماندہ رہتا ہے, اکیلا آدمی جو ہے وہ عاجز رہتا ہے, کمزور رہتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے. تو کتنے آدمی ساتھ ہوں, تو تنہا سفر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ دو آدمی ہو, اور دو سے بہتر یہ ہے کہ تین ہوں, اور تین سے بہتر یہ ہے کہ چار ہوں, چار سے بہتر یہ ہے کہ پانچ ہوں, جتنے بڑھتے چلے جائیں گے بشرطے کہ ہم مزاج ساتھی ہوں تو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا, اس لیے کہ ایک دوسرے کو زیادہ کام آئیں گے. اب اگر صرف دو شخص ہے تو ایک آدمی بیمار ہو گیا تو دوسرا بھی گھبرا جائے گا, یار کیا ہو گیا, دو آدمی ہیں اور ایک مر گیا تو دوسرا گھبرا جائے گا کہ میں اب کیا کروں, اور اگر تین ہوں گے اور ایک کا انتقال ہو جائے, ایک بیمار ہو جائے, تو وہ دو ایک دوسرے کو تسلی دیں گے, دونوں مل کر کے کچھ کام کر سکیں گے. اسی لیے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات میں تو یہ فرمایا ہے کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے, جس سے پتا چلتا ہے کہ دو آدمیوں کو سفر کرنا چاہیے کم سے کم. بعض روایت میں جیسے کہ آگے روایت آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کم سے کم تین آدمیوں کو سفر کرنا چاہیے, بعض روایات میں یہ ہے کہ کم سے کم چار آدمیوں کو سفر کرنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی, اور جتنے کم ہوں گے اتنے نقصانات بڑھتے جائیں گے, اس لیے کہ سہولتیں کم ہوتی چلی جائیں گی. تو لو ان الناس, اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا سفر میں تنہائی کے نقصانات جو میں جانتا ہوں, تو کوئی سوار تنہا رات کو سفر نہیں کرے گا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی سوار رات کو تنہا سفر نہیں کرے گا, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نقصانات تنہا سفر کرنے کے بارے میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتے تو رات کو کوئی تنہا سفر نہ کرتا, دن کو کر لیتا. یہاں بلیلین کا لفظ ہے. اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ نقصانات جو میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتے تو پیدل چلنے والا تو سفر کر لیتا, سوار سفر نہ کرتا. اس لیے کہ راکبن کا لفظ ہے کہ وہ نقصانات جو مجھے معلوم ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتے تنہا سفر کرنے کے بارے میں, تو کوئی سوار تنہا سفر نہ کرتا رات میں, اس کا مطلب یہ کہ دن میں کر لیتا, اور کوئی سوار سفر نہ کرتا اس کا مطلب یہ کہ جو پیدل چلنے والا ہے وہ سفر کر لیتا. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی تنہا سفر نہ کرتا. اچھا, یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ یہاں راکب ہے, راکب کا معنی مرد ہے, مرد سوار, تو اس کا مطلب یہ کہ عورت سفر کر لیتی ہے اکیلی. نہیں, اس میں اصل میں جب بھی بات کی جاتی ہے عربی زبان میں, تو جب عام بات ہوتی ہے تو اس میں مذکر کے سیگے ہی استعمال ہوتے ہیں, تو اس میں مرد اور عورت دونوں آ گئے کہ نہ عورت سفر کرتی نہ مرد. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی سوار سفر نہ کرتا, تو سوار اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی شخص لمبا سفر کرتا تھا تو عموماً لوگ گھوڑے سوار ہوتے تھے یا اونٹ پر سواری کرتے تھے, پیدل چلنے والے بہت کم ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک معمول تھا, ایک نوم تھا, ایک جو کلچر تھا, اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راکب کا لفظ استعمال کیا. اگر گھوڑے سوار خطرے میں ہیں اور گھوڑے سوار کو نقصانات ہیں, تو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر پیدل سفر کرنے والا تنہا سفر کرے گا تو اور زیادہ نقصانات ہیں. رہی رات کی بات, تو رات کی قید تو اس لیے لگائی کہ رات کو سفر کرنے میں زیادہ مضرات ہے دن میں سفر کرنے میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مضرات جنہیں میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتا چل جاتے تو شاید کوئی دن میں تو سفر کرنے کی ہمت کر بھی لیتا, لیکن رات میں کوئی سفر نہ کرتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی منشا یہ ہے کہ تنہا مسافر کو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, نہ رات کو سفر کرنا چاہیے نہ دن کو. لیکن یہ ناجائز نہیں ہے, یہ مستحب ہے, اور یہ آداب کے قبیل سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات وہ ہیں جو شرعی نہیں ہیں, ارشادی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے ساتھ خیر خواہی اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں جن کا قانون سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لگاؤ تھا اپنی امت کے ساتھ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھلی چھت میں رات کے وقت سونا نہیں چاہیے, کھلی چھت میں رات کے وقت سونا نہیں چاہیے. بھائی کیوں؟ اس سے کہ اس میں نقصانات ہیں, نقصانات ہیں. کھلی چھت ہے, آپ کا گھر نیچا ہے, کسی اور کا گھر اونچا ہے, وہ اونچے والے گھر میں سے کوئی چیز آپ پر گری, موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے. ایسی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, گر جانے کا اندیشہ ہے. باہر کھلی فضا میں آپ سو رہے ہیں, سردی بارش, کھلی فضا میں آپ سو رہے ہیں, کوئی چور ڈاکو آ گیا, قتل کا اندیشہ ہے. اب یہ شرعی حکم نہیں ہے, ایک خیر خواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلی چھت میں نہیں سونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو سو تو سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دو. یہ چراغ کو بجھانا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, یہ ایک خیر خواہی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر تم چراغ کو نہیں بجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہا آ جائے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے, جس کی وجہ سے وہ چراغ گر جاوے اور گھر بھی جل جاوے اور سونے والے بھی جل جاوے. تو یہاں یہ حدیث جو ہے وہ اسی قبیل سے ہے, اگر کوئی شخص تنہا سفر کرنا چاہے تو تنہا سفر کرنے کی اجازت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اپنی امت کے لیے یہ ہے کہ میری امت کے افراد تنہا سفر نہ کریں. اب کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب پاکستان جانا چاہتے ہیں, تو بھائی صرف کمپنی دینے کے لیے کون تیار ہوگا پاکستان جانے کے لیے؟ 500-600 پاؤنڈ کی ٹکٹ کون خریدے گا؟ لندن جانا چاہتے ہیں, بدھ کے دن ورکنگ ڈے ہے, سب کام پر ہیں, بھائی کون آئے گا صرف کمپنی دینے کے لیے؟ اب اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے, لوگ کمپنی بھی دیتے تھے, ایک دوسرے کے لیے فیلنگ اور خیر خواہی تھی. اور پھر یہ ہے کہ قافلے جاتے تھے تو کہا کہ اکیلے مت جاؤ, پرسوں ترسوں کوئی قافلہ جا رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. ہمارے زمانے میں امن بھی زیادہ ہے, تو ضرورت ہے, امن کی حالت ہے, امن کی حالت. بعض ملکوں میں امن کی حالت نہیں ہوتی, تو اگر امن کی حالت نہیں ہے اور جان کا خطرہ ہے تو اس صورت میں ناجائز بھی ہو سکتا ہے. امن کی حالت ہے کوئی حرج نہیں, آپ تندرست ہیں کوئی حرج نہیں, اور ضرورت ہے کوئی حرج نہیں, تو اجازت ہے اس کی. لیکن اگر آپ کو کوئی پارٹنر مل سکتا ہو تو ساتھ لے لو, اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ نقصانات سے بچیں گے جن کو حدیثوں میں بیان کیا گیا, اور ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق آپ کریں گے, یہ بھی آپ کا ایڈوانٹیج ہوگا. رواہ البخاری, اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. ایک اور حدیث سن لیجیے. وان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب الشیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب. رواہ ابو داود والترمذی والنسائی بأسانید صحیحۃ وقال الترمذی حدیث حسن. عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, اور یہ ان کے والد جو ہے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ عمرو بن شعیب جو ہیں, عمرو بن شعیب, یہ عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی شعیب سے, اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے, اور ان کے دادا ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوار شیطان ہے اور دو سوار بھی شیطان ہیں اور تین قافلہ ہیں. اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کہ سفر میں کم سے کم تین آدمی ہونے چاہیے, کم سے کم تین آدمی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے فوائد بڑھتے چلے جائیں گے. اکیلا جاتا ہے تو بہت نقصانات, اب دو ہو گئے تو نماز باجماعت بھی ہو رہی ہے, دو ہو گئے تو. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا دیکھ بھال کرنے والا ہے, اگر کوئی مر جاتا ہے تو تجہیز و تکفین کرنے والا ہے. ایک ہو گیا تو جہاں کہیں بھی جائے گا سامان لے کر جانا پڑے گا, دو ہو گئے تو ایک سامان کی نگرانی کرے گا, دوسرا قریب میں کہیں پانی لینے کے لیے جائے گا وغیرہ. تین ہو گئے تو ایڈوانٹیج بڑھ جائے گا, فائدے بڑھ جائیں گے. ایک شخص بیمار ہو گیا تو دوسرے دو ہیں تو گھبرائیں گے نہیں. ایک شخص جو ہے مر گیا تو دوسرے دو ہیں. ایک شخص کو کہیں جانے کی ضرورت پیش آئی, اب وہ جا رہا ہے تو دوسرے دو پیچھے رہیں گے. اب یہ سوچیں گے کہ یہاں زیادہ خطرہ ہے یا جہاں جا رہے ہیں وہاں زیادہ خطرہ ہے. اگر جانے میں خطرہ زیادہ ہے تو دو ادھر چلے جائیں گے, ایک کپڑوں ایک سامان کی نگرانی کرے گا. یہاں زیادہ خطرہ ہے تو یہاں دو رہیں گے اور ادھر ایک چلا جائے گا. ایک چلا گیا اور دو پیچھے رہ گئے اور وہ جلدی آیا نہیں تو دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت پیش آئے گی. ایک چلا جائے گا ایک سامان کی نگرانی کرے گا. اگر دو ہی ہے اور وہ جلدی آیا نہیں تو یہ ششو پنج میں کہ اکیلا تو سارا سامان لے کر کے وہاں تک میں جا نہیں سکتا, وہ آ نہیں رہا ہے, کیا ہوا ہوگا. تو تین آدمی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہے. اسی لیے کہا کہ ایک آدمی اگر ہے تو شیطان, دو آدمی سفر کر رہے ہیں تو شیطان, اور تین جو ہے وہ قافلہ ہے. اب یہاں پر ایک اشکال ہے, ایک سوال ہے, اس کا جواب دے کر آج کا درس ختم کروں گا. وہ سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ بات ہوئی کہ تنہا سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب سکھلایا ہے, ہماری خیر خواہی کر کے ہمیں ایک اچھی چیز بتلائی ہے کہ یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے, اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو تمہارا اصل تو دنیاوی نقصان ہے, دینی نقصان تو بس یہ ہے کہ جماعت کی نماز چلی جائے گی تمہاری, اور اس سے مسافر اکیلا اگر ہے تو ویسے بھی معذور ہے. تو اس حدیث سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اکیلے سفر کرنا بہت برا ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے والے کو شیطان کہا ہے, اور دو آدمی سفر کرے ان کو بھی شیطان کہا ہے, اور کہا کہ جب تین ہو جاتے ہیں اب یہ شیطان نہیں رہے, اب یہ کیا ہو گئے, یہ قافلہ ہو گئے, اس کو قافلہ کہا جا سکتا ہے. تو اس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی شرعی چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب کہ ایک شخص جب اکیلا سفر کرتا ہے اکیلا، وہ درماندہ ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے اکیلا، لک کو دک جنگل سے گزر رہا ہے، صحرا سے گزر رہا ہے، پیاس ہے، پریشان ہے، خوف ہے. تو دشمن ہمارا، شیطان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. وہ ہمارا دینی نقصان دیکھ کر کے بھی بہت خوش ہوتا ہے اور دنیاوی نقصان سے بھی اسے بہت خوشی ہوتی. تو یہ جو پریشانی کی حالت میں شیطان اسے دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. تو الراکب شیطان، تنہا مسافر شیطان ہے. اس کا مطلب یہ کہ تنہا مسافر شیطان کی خوشی کا ذریعہ ہے. اسی طرح جب دو ہوتے ہیں، دو تو جب دو ہوتے ہیں وہ بھی ذرا کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی درماندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ دو ہی ہے. اگر کوئی دشمن نکل آیا، آٹھ دس آدمیوں کا مقابلہ ہو گیا، اگر کوئی شیر نکل آیا کیا کریں گے ہم، اگر یہ بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا، ہم میں سے کوئی اگر مر گیا تو کیا ہوگا، یہ سارے خیالات وہ شیطان ہی ڈالتا ہے اور ڈال کر کے پریشان کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ الراکبان شیطانان، یہ دو بھی شیطان کی خوشی کا باعث ہوں گے، دو ہوں گے تو. لیکن جب تین ہو جاتے ہیں تو اچانک قافلہ ہو جاتا ہے، ابھی ہمت بن جاتی ہے. اور جب ہمت بن جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے، سارے خوف وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، تو کہتے ہیں کہ اب یہ تین جو ہے وہ شیطان کی خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ تین کیا ہے، اب اس کو قافلہ کہا جاتا ہے. ایک توجہ یہ کی ہے محدثین نے، اور دوسری توجہ بہت عمدہ ہے. دوسری توجہ یہ ہے کہ خلوت میں جب ایک آدمی ہوتا ہے، اکیلا اکیلا ہوتا ہے، تو شیطان کے لیے اسے صراط مستقیم سے ہٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اکیلا آدمی سفر کرے گا تو الراکب شیطان، یہ شیطان کے چنگل میں آ جائے گا، اور شیطان والے کام کرے گا تو یہ بھی شیطان ہی ہو جائے گا. اکیلا آدمی ہے، سفر کر رہا ہے، اب شیطان اسے پکڑ لے گا. کیسے پکڑ لے گا؟ کہ یار اب تجھے کوئی تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے، نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہاں تو اترے گا ایک گھنٹہ تاخیر ہو جائے گی، اندھیرا ہو رہا ہے، کہیں کوئی یہاں شیر ویر نہ نکل آئے، کوئی دشمن نہ آ جائے، بھاگ تو چھوڑ، سفر میں ہے. دیکھو پکڑ لے گا شیطان، اکیلے آدمی کو شیطان پکڑ لیتا ہے. دو آدمی ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان پکڑ لیتا ہے، دونوں مل کر کے گناہوں کا پروگرام بنائیں گے، اس لیے کہ کسی کی شرم نہیں ہے. لیکن تین آدمی ہوتے ہیں تو تین آدمیوں کا کسی گناہ کے کام پر متفق ہو جانا عموماً مشکل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ دو آدمی ہوتے ہیں یہ شیطان کے ہاتھ میں، ایک آدمی ہوگا یہ شیطان کی چنگل میں آ جائے گا، دو آدمی ہوں گے شیطان کے چنگل میں آ جائیں گے، تین آدمی ہوں گے تو تین آدمیوں کا جبکہ مومن ہے عموماً شیطان کے چنگل میں آنا آسان نہیں ہے. اس لیے اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ قافلہ ہو گیا، یہ انسان دشمن سے بھی محفوظ رہیں گے اور شیطان دشمن سے بھی محفوظ رہیں گے. تو بھئی اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سفر میں اپنے ساتھ جو ہیں اگر مزید دو آدمی ہیں تو اور اچھا ہے، تاکہ تین آدمیوں کی جماعت ہو جائے. اللہ تعالی شانو ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ پوری امت کو، پوری امت کو یہ توفیق دے، پوری دنیا میں پوری امت کو توفیق دے کہ وہ قرآن مجید کے دروس میں بھی شرکت کریں اور احادیث شریفہ کے دروس میں بھی شرکت کریں، اور قرآن مجید کو اور احادیث شریفہ کو سمجھ کر اس میں جو پیاری پیاری تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے اپنے دل کو بھی منور کرے اور اپنی زندگیوں کو آراستہ کریں. میں ہمارے یہاں کے جو فضلاء ہیں اور جن علماء سے تعلق ہے، جن کو بے تکلفی سے کہہ سکتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہر مسجد کے اندر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ درس قرآن ہونا چاہیے اور ایک مرتبہ درس حدیث ہونا چاہیے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دے کر کے بٹھاؤ. دیکھو کتنی باتیں کھلتی ہیں، کتنی باتیں سامنے آتی ہیں، کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ان سے انشاءاللہ آراستہ ہوں گی تو برکات ہوں گی. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں احتیاط نہیں کر رہے ہوں گے، تو اب احتیاط کریں گے کہ چلو بھائی یہ صاحب فارغ ہی ہیں، تو ہم ان کو لے کر کے چلتے ہیں. دو آدمی, کل فلاں صاحب جا ہی رہے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے, تو اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی عادت ہی یہ ہو گئی ہوگی کہ وہ اکیلے سفر کرنا پسند ہی نہیں کرتے, تو جب بھی وہ سفر کرتے ہیں کسی کو ضرور ساتھ لے کر جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ علم نہیں تھا اس لیے نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کر رہا ہوں تو ثواب نہیں ملتا. اب وہی شخص کل جائے گا کہیں سفر کرنے کے لیے تو یہ نیت کرے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ آدمی کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے تو میں اس کو لے رہا ہوں, اسی لیے تو میں اس کو لے رہا ہوں. اب اس کو اسی عمل پر ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.